بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 جون 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں عالم اسلام کے خلاف یہودیوں کا کردار کے موضوع پر خطاب فرمایا. ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اس خطاب کی آڈیو کوالٹی خراب ہے، جس کے لیے ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباد الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. ذات محترم، آج مسلمان جس بستی سے دوچار ہیں، زوال اور انحطاط کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، اور جو حدیث میں نے آپ کو پچھلی بار سنائی تھی کہ امت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، آؤ یہ لقمہ تر ہے، جہاں سے چاہو اس کو کاٹو نوچو، بلکہ اس دعوت کے حوالے سے تو جو تصور عربوں کے ہاں تھا وہ تو یہی تھا کہ بھنا ہوا ایک دمبا یا اونٹ رکھ دیا گیا ہے اور چڑیاں ہاتھ میں دے دی گئی، آئیے تناول فرمائیے، اپنا اپنا حصہ وصول کیجیے، کاٹیے اور ان کے زخموں پر نمک چھڑکیں یا آپ مرچیں چھڑکیں. تو اس امت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی عنوان سے مسلسل اذیت پہنچانے کا عمل اہل کفر کی جانب سے چل رہا ہے، ایک واقعے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ لوگ کے جو کچھ دینی غیرت و حمیت رکھتے ہیں، اس دنیا میں بھی دین کے غلبے کے لیے سرگرمی عمل ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی درجے میں، وہ پھر اٹھتے ہیں، کم سے کم مظاہرہ کر لیتے ہیں، احتجاج کر لیتے ہیں، لیکن عملاً ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے. تازہ واقعہ جو ہوا اسرائیل کی طرف سے، وہ جو مظلوم اور مقہور فلسطینی ہیں جن پر اسرائیل نے یہودیوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. بدترین دہشت گردی کا مظاہرہ اسرائیل کر رہا ہے مسلسل, اور اس کو سپورٹ کرنے والا وہ ہے کہ جو دنیا میں انسانی حقوق اور امن کا عالم بردار بنتا ہے, چیمپئن بنتا ہے, وہ سب سے بڑا سپورٹر ہے اس دہشت گردی. اور الزام الٹا یہ ہے کہ فلسطینی دہشت گرد ہیں. اس وقت اسرائیل کے پاس جو قوت ہے, اور آپ کو معلوم ہے سب فرنگ کی رگے جا پنجہ یہود میں ہے, آج کا پورا فرنگ امریکہ سمیت ان کے شکنجے میں, وہ تو جو یوحنا کی ریویلیشن کے جان ان میں ایک آخری دور کی ایک تمثیل دی گئی ہے کہ ایک بہت بڑا درندہ ہوگا, بہت بڑا عظیم الجثہ, لیکن اس کی گردن پر ایک فاحشہ سوار ہوگی اور وہ اس کو کنٹرول کر اور اس کو استعمال کر. اب اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے. آج بالکل حقیقت واضح ہے, درندگی پر کون اترا ہوا ہے؟ امریکہ. دنیا میں ہر جگہ دہشت گردی اس نے پھیلائی ہوئی, لیکن اس درندگی کو, اس درندے کو درندگی پر ابھار کون رہا ہے, استعمال کون کرتا ہے؟ وہ اوپر جیو ہے جو بیٹھا ہوا, وہ اللہ کی بے وفائی کرنے والا. فاحشہ کون ہوتی؟ بے وفا. اللہ کے سب سے بڑے بے وفا اور غدار کون کے سب, اور اس کے ذریعے ساری دنیا کا امن تہو بالا کیا ہوا ہے. اور جو ریئیکشن میں بےچارے کچھ فلسطینی اگر ان کے ظلم و ستم کے جواب میں پتھر چھوٹے چھوٹے اٹھا کر اور گولیلے بھی استعمال کریں تو اصل دہشت گرد یہ ہے. چوری اور سینہ زوری, زبردست کا ٹھینگا سر پر ہوتا ہے. وہ سیاہ کو سفید کہے, سفید کو سیاہ کہے, آپ کو ماننا پڑے گا اور ہم مان رہے ہیں. زیادہ دور کی بات نہیں ہے, مشرف جب برسر اقتدار آئے تھے اب تو اس کے لیے ادب کا سیدھا استعمال کرتے ہوئے بھی زبان جو ہے ساتھ نہیں دیتی. اب تو یاد ہے کشمیر کے جہاد کا خود علم اٹھا لیا, مجاہدین ہیں, جہاد حریت ہو رہا ہے کشمیر میں, جہاد کا چیمپئن بنا تھا. لیکن جب 9/11 کے بعد امریکہ کے آگے سب سجود ہوا تو پھر اس کو بھی دہشت گردی ماننا پڑا. کل تک جسے وہ کہہ رہا تھا یہ جہاد ہے, اب اس کے دہشت گردی اور اس کے سدے باب کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا. یہ ہے اس کی مثال ہمارے سامنے. بہرحال جو واقعہ ہوا وہ انسانیت کے کسی بھی معیار کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے انتہائی قابل مذمت. یہ درندگی اور بربریت کا بدترین ہوتا ہے کہ مظلوم اور مقبول وہ قوم اس کی مدد کے لیے, ان کے سسکتے ہوئے مریضوں کے لیے, بچوں کے لیے ادویات لے کر جانے والے لوگ اور جہاز ان پر بھی حملہ کیا جاتا ہے, اور پھر پوری امت پھر بل بلاؤ کھینچی ہوئی. اگرچہ اس شر سے جو خیر برآمد ہو رہا ہے کہ امت پر بھی تو اللہ کا عذاب ہے نا, ذلت و مسکرت کا, اور وہ کیوں ہے میں بیان کر چکا ہوں. اس ممبر سے آپ کو بار بار یہ بات واضح کی گئی, والد محترم جو ہے یہی پیغام دیتے ہوئے رخصت ہوئے اس قوم کو, سمجھو کہ ذلت و مسکرت کا عذاب جو ایک دور میں یہود پر تھا آج اس امت پر ہے. کیوں ہے؟ ہم نے بھی اللہ کے دین سے بے وفائی اور ہوتا ہے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, سب آپ کو معلوم, یہاں کے جتنے ماضی ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. اب ہمیں جگانے کے لیے بھی یہ چیزیں مفید ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیے ترکی کا جو ریئیکشن سامنے آیا, ترکی کا کردار اب جو سامنے آ رہا ہے الحمدللہ, کہ وہاں گویا کہ اسلامی حمیت و خیرت جو ہے وہ جاگ گئی, پھر انگڑائی لی. حالانکہ یہ وہ ملک ہے جو اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہوا عالم اسلام, ایک مصر اور ایک ترکی. مصر کا کردار تو ابھی تک انتہائی شرمناک, اور فلسطینیوں پر جو ظلم و ستم اسرائیل کر رہا ہے وہ اس کا سپورٹر ہے. یہ تو امت مسلمہ کے گویا کے ماتھے پر ایک داغ ہے کلنگ کا ٹیکا، تو اس وقت مصر کا کردار. بہرحال اس کو اگر ایک آئسولیشن میں دیکھیں کہ ایک واقعہ ہوا، کوئی ایک مجبور اور مقبور اور مظلوم لوگ تھے، کچھ لوگ ان کی مدد کے لیے جا رہے تھے اور ظالموں نے ان مدد کرنے والوں کے اوپر بھی گولہ برباری کی ہے، ان پر بھی فوج کشی کی ہے، تب بھی انتہائی قابل مذمت ہے. لیکن ہمیں اس کو دیکھنا ہے ایک تسلسل میں، ایک تاریخی تسلسل. یہود کا کردار عالم اسلام کے حوالے سے، چنانچہ مکی دور میں جبکہ ابھی مسلمانوں کو براہ راست یہود سے سابقہ نہیں پڑا تھا، یہود کے تین قبائل آباد تھے مدینہ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب سے پہلے آپ نے دعوت دی، پہلے 13 برس تو مکے کے اندر گزارے ہیں، آپ مدینہ کا تو آپ نے سفر بھی نہیں کیا، سارا پیغام یہاں پہنچ رہا تھا. مسلمان سمجھتے تھے کیونکہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان کے رسولوں کا تذکرہ ہے، ان کی کتاب کا تذکرہ ہے، تورات کا تذکرہ ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے کہ یہود کو ہم نے بڑی فضیلت عطا کی تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہود کو تو دعوت دی جائے گی اور وہ فوراً قبول کر لیں گے، ان کو تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مشرکین عرب وہاں 2500 برس 2500 سالوں سے نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا سرزمین عرب، کوئی نبوت اور رسالت کے انوار سے وہ محروم رہا وہ پورا علاقہ، چنانچہ آخرت کا تصور وہاں ختم ہو چکا، ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں. اَعِیدُکُمْ أَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ تُبْعَثُونَ، دوبارہ پیدا کیے جاؤ، ممکن ہے، ہیہات لما توعدون، بالکل انہونی بات ہے، بالکل ناقابل قیاس بات ہے، ممکن نہیں. آخرت کو وہ نہیں مانتے تھے، توحید کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا وہ آپ کو معلوم، 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے، رسول اور رسالت کے پیغام سے وہ نا بلد، حضرت ابراہیم کے نام لیوا تو تھے ایک زمانے میں، اور کچھ چیزیں ابھی بھی جو ہے وہ اس کے آثار تھے کہ حج اور عمرہ ہوتا تھا، لیکن اس میں بھی برہنہ طواف کرنے کو وہ نیکی خیر سمجھتے تھے، اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے منا کے اندر اپنے آبا و اجداد کے کارنامے اور قصے بیان کرتے تھے. تو اصل دین تو تھا ہی نہیں، بالکل بھول چکے تھے، نہ آخرت کا تصور، نہ رسالت کا تصور، نہ توحید. تو کم سے کم یہود جو ہیں وہ رسولوں کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، وہ تو فوراً اسلام لائیں گے، ان کے لیے تو کوئی حجاب ہونا نہیں چاہیے. یہ مسلمانوں کا خیال ہے، لیکن عملاً کیا ہوا؟ سخت ترین مخالف بدترین دشمن یہود، اور قرآن نے کہہ دیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس پہ دیدہ دانستہ تحریف کرتے ہیں. ان کی جٹائی کا تو یہ عالم ہے، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے، اور ان کے اندر حسد ہے، وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی جو سب سے افضل ہے، جس کی پیشین گوئیاں تمام سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، وہ آخری نبی، آخری رسول، وہ بھی ہماری ہی نسل میں سے ہوگا، جیسے کہ اس سے پہلے 2000 سال تک تمام نبی اور رسول اسی نسل میں آئے. حضرت ابراہیم کی نسل کی وہ شاخ جو چلی ہے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، 2000 سال سے نبوت اور رسالت نہیں آ رہی، اور اسی کی بنیاد پر انہیں یہ غرہ ہو گیا تھا کہ ہم چوزن پیپل، بلکہ اصل میں انسان ہیں ہی ہم، بقیہ نو انسانی دو ٹانگوں پر چلنے والے حیوانات ہیں جن کو جیسے چاہو ایکسپلائٹ کرو، یہ ہمارا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ جو غیر عرب ہیں، امی ہیں، ان کے ساتھ ہم جو چاہیں سلوک کریں، ہم پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں، ہمیں کھلا لائسنس آتے ہیں، تصورات. اور قرآن جس بات کی بھی گواہی دیتا ہے، کہ علماء یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچان دیا تھا جیسے اپنے صلبی بیٹوں کو پہچان دیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ ہاں یہی وہ نبی ہیں جن کی پیشین گوئیاں تھیں ہماری کتابوں میں، جن کا ہمیں انتظار تھا، ہیں تو وہی. لیکن رکاوٹ کیا چیز بن گئی؟ حسد اور تکبر. تکبر یہ کہ بلند و برتر تو ہم تھے 2000 سال سے، اب بنی اسماعیل کو فضیلت حاصل ہو جائے گی اگر ہم نے ان کی نبوت کو تسلیم کر دیا، اور آخری نبی تو سب سے افضل ہے، جو مقام ہے وہ بنو اسماعیل میں سے ہو. یہ تکبر اور حسد یہ کہ یہ فضیلت جو ہمیں حاصل تھی آج ہم سے چھین لی گئی ہے اور کسی اور کو مل گئی. یہ حسد، حسدم من عند انفسهم، قرآن کے الفاظ ہیں یہود کے بارے میں. چنانچہ مسلمان جو سمجھتے تھے کہ جو ہمارے سب سے بڑھ کر سپورٹر ہوں گے اور بڑی آسانی سے ایمان لے آئیں گے، قرآن نے انہیں بتایا کہ نہیں، یہی تمہارے سب سے بڑے دشمن. یہ ٹھیک ہے کہ یہ انبیاء کی اولاد میں سے، ان کے ہاں بے شمار کتابیں آئی ہیں، رسول آئے ہیں، بلکہ 2000 سال سے تو اس زمین پر فضیلت انہی کو حاصل تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت یہی تھے. لیکن اب ان کا کردار کون سا ہے؟ اب اس کو پہچانیے. وہ کردار ہے جو ابلیس کا کردار تھا حضرت آدم کے مقابلے، بے نہیں وہ کردار ہے یہود کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے مسلمانوں کی. حیرت ہوتی ہے کہ اگر ان کے علماء پہچان چکے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، اور نبی بھی کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ وہ خالق و مالک کائنات، اور ان کے بھیجے ہوئے نبی کا انکار اللہ کو ناراض کرنے کے اور اللہ سے بغاوت کے مترادف ہے. سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، جب انہیں پورا یقین ہے کہ وہ حق پر ہیں اور ہم غلط ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کی کتابوں میں بھی کیا ہے؟ اللہ سے اس کے رسولوں سے بغاوت کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ انہیں معلوم ہے جنت جہنم کا تصور کوئی نیا تو نہیں سمجھتا. لیکن ابلیس کے کردار کو دیکھ کے بات سمجھ میں آ جائے. ابلیس تو وہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ ملائکہ اسفل کی صف میں شامل تھا، حکم ہوا تھا فرشتوں کو، اور طبعاً وہ بھی شامل ہو گیا تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے حکم دیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. حالانکہ اصولاً تو وہ ملائکہ میں سے تھا نہیں، خود قرآن نے کہا کہ کانَ مِنَ الْجِنِّ، لیکن اس وقت وہ ملائکہ اسفل کی صفوں میں شامل تھا، اور اس حکم کے حوالے سے وہ بھی اس کا پابند تھا، اور اس نے صاف انکار کیا. انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت. پتا بھی ہے انجام کیا ہوگا، لیکن وہ جو پندار ہے، غرور، تکبر، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے صاف کہا پروردگار میں کیسے سجدہ کروں اس آدم کو، میں اسے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اس کو بنایا ہے مٹی، گارے سے، کیچڑ سے، میں کیسے سجدہ کروں؟ یہ غرور، پندار، تکبر. اور اسے معلوم ہے اس کا انجام کیا ہو رہا ہے، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ غرور ایسی شے ہے کہ وہ انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے. چاہے انجام نظر آ رہا ہے کہ کتنا ہولناک انجام، کس کو چیلنج کر رہا ہے، کس سے بغاوت کر رہا ہے. بالکل وہی معاملہ یہود کا اس امت کے حوالے سے. خوب جانتے ہیں یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اللہ کی آخری پیغام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، وہی نبی جن کا ہمیں انتظار تھا، وہی جن کی بشارتیں موجود ہیں. یہ ہے ڈھٹائی اور حسد اور تکبر اور پندار غرور. تو ابلیس اور یہود ایک بتا. اسی لیے قرآن نے اس وقت بھی کہا, دو جگہ فرمایا اور ان دونوں مقامات پر سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی, پس بندر میں تذکرہ اصلاً یہود کا ہے. فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں, گل کر دیں, یعنی اپنی سازشوں سے, اپنی ریشہ دوانیوں سے, اپنے مکر سے ناکام بنا دیں. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قاتلانہ حملہ کیا ہے, کئی اٹمپٹس کیے ہیں یہود. یہود کے قبیلے کو اسی بنیاد پر مدینہ سے بے دخل کیا گیا تھا, اس لیے کہ ثابت ہو گیا تھا کہ انہوں نے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی. اس کے بعد بھی منافقین کو اکساتے رہے ہیں, انہوں نے غزوہ تبوک سے واپسی پر کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے. وہ تو انہوں نے کوئی کسر چھوڑی دی اس کو. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, غزوہ احزاب کے موقع پر پورے عرب کو اکٹھا کر کے لانے والے کون تھے؟ یہود. ادھر سے قریش کو لے کر آ رہے ہیں, غطفان کے قبائل, حوازن کے قبائل, سب کو جمع کر کے, اور اس پہ جو ایول اسپرٹ کام کر رہی تھی وہ جو مشرکین کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے نزدیک مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پر. یہ سورہ نساء میں یہ بات ہے, اور اس پر اللہ نے ان پر وہ لعنت کی, ان کی خیر سگالی حاصل کرنے کی. پتا ہے مسلمان کون ہیں, اللہ کے سچے نبی کے ماننے والے, توحید کے علم بردار, اللہ کی کتاب کے حامل, اور وہ 360 بتوں کو پوجنے والے, آخرت کے منکر, شرک کے اندر گھٹا ٹوپ گردن تک ڈوبے ہوئے, رسالت کے منکر. ہاؤ یہدا من الذین آمنوا سبیلا, وہاں جا کے کہتے ہیں کہ یہ مشرک جو ہیں آپ لوگ, قریش, قریش مکہ, آپ ہمارے نزدیک زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان مسلمانوں کی. یہ اس وقت جو ان کی پوری کوشش تھی. تو یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بل کر دیں. واللہ متم نورہ, اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا. کرتے رہیں سازش, لگا لیں اپنا سزو, وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, چاہے عالم کفر کو کتنا ہی ناپسند ہو, سارے مل کر زور لگا لیں, جیسے آج عالم کفر یہی کام کر رہا ہے, اور لیڈ کون کر رہا ہے انہیں؟ آج بھی وہی یہود. پوری مسلمانوں کی تاریخ میں دو سازشیں ہوئی ہیں, پیچھے آپ دیکھیں گے یہود موجود. اچھا, ہمارے ہاں کے جو روشن خیال لوگ, پڑھے لکھے, وہ بڑے فکر چست کرتے تھے, مسلمانوں کو تو ہر سازش کے پیچھے یہودی نظر آتے ہیں خام خواہ, حالانکہ یہ لوگ بڑے اصول پسند ہیں, مہذب لوگ ہیں. ایک زمانے میں یہ باتیں عام کہی جاتی ہیں, قصور تو ہمارا ہے, ہم نے خام خواہ ان کو اپنا دشمن بنا رکھا ہے, دشمن سمجھ لیا. انٹرفیئر ڈائلاگ ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی, جو ہے وہ بیٹھ کر بات کریں. اب یہ باتیں بظاہر تو اچھا, جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں بڑی اپیل کر, ہاں بھائی ریئلسٹک ہونا چاہیے. خان صاحب نے, ہم نے اپنے اندر یہود کی نفرت پال رکھی ہے. سوال تو یہ کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ میں اور آپ کون ہوتے جب قرآن کا فیصلہ موجود ہے, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, مسلمانوں تم اپنے دشمنی میں سب سے بڑھ کر پاؤ گے, سب سے بڑے دشمن یہود. والذین اشرکوا, اور پھر ان کا ساتھ دینے میں کون آگے ہوں گے؟ ہمیشہ وہ لوگ کے جو مشرک, اس وقت مشرکین عرب اور آج ہنود, اسرائیل اور ہندوستان کا جو گٹھ جوڑ ہے آپ کو معلوم, سپورٹ رہے گی. پھر قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اہل ایمان یہود کو اور نصارہ کو دوست مت بنانا. بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں, اگرچہ ایک اعتبار سے اس زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہود کی اور عیسائیوں کی سخت ترین دشمنی، لیکن عالم اسلام کے خلاف وہ ایک ہو رہے اکٹھے تھے. اس وقت جزوی طور پر یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ بعضہم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، اس میں مسلمانوں کے خلاف. لیکن آج تو حقیقتاً وہ ایک ہی، اسے کہتے ہیں نا کہ یک جان دو قالب، دشمنیاں بلا چکے ہیں ان کے سارے. جو بھی آج تک عیسائیوں کو سب سے بڑا شکوہ یہ تھا، اور بات بالکل صحیح ہے 100%، کہ ہمارے نبی کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ ولد الزنا کرا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہودیوں کا موقف تو یہی ہے، ان کے ساتھ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، بدترین دشمنی ان کی رہی آپس میں، بدترین جنگیں، خون، کشت و خون، دنگا فساد، لیکن مسلمانوں کے خلاف اکٹھے اس وقت بھی تھے اور آج تو ہر اعتبار سے اکٹھے ہو گئے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، یعنی یہ جو حکم آیا کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایسی سرسری سی کوئی نصیحت نہیں ہے کہ دیکھو اس بات کو بھی خیال رکھ لیا کرو، نہیں. تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا، دوستی کی ٹیمیں بڑھائے گا، انہیں اپنا سپورٹر سمجھے گا، اپنا حمایتی اور مددگار بنا کر ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُ، ایسا شخص تاکہ اپنے آپ کو کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہوں، اللہ کے نزدیک اس کا شمار انہی میں ہوگا یہود و نصارہ. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو اتنی واضح ہدایت قرآن کے ہوتے ہوئے، حکم کے ہوتے ہوئے، اس حکم کو توڑے اور ان کے ساتھ دوستی کرے، تو کبھی ہدایت نہیں. تو یہود کی دشمنی اور یہود کی نفرت وہ تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن ساتھ ہی ایک تو یہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، ان آخر اللہ کا نور مکمل ہو کر رہے گا. واللہ متم نور، ہی اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. ان کی بڑی کوشش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کا پتہ چاک کر دیا جائے، سلسلہ وہی ختم ہو جائے گا. قرآن جتنا نازل ہو رہا تھا ان پر ذرا گزر رہا تھا، یہ رحمت کی نعمت ان کو کیوں مل رہی، سینے پہ سانپ ڈوٹ نہیں، اس قرآن کی بھی تکمیل ہو کر رہے گی، نور ہدایت اللہ مکمل کر کے رہے گا، یہ فیصلہ ہے. اور صرف نور ہدایت مکمل نہیں کرے گا، اگلی آیت میں فرمایا، اور دونوں جگہ اگلی آیت پھر یہی ہے، ایک ہی مضمون، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی اللہ ہے کہ جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو. اب یہاں بٹوین دا لائن کیا ہے، وہ رسول جن کا انتظار ہو رہا اللہ نے بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، بالہدا ودین الحق، دو چیزیں دے کر بھیجا ہے، ایک ہدایت نامہ مکمل، اعلی ترین ہدایت نامہ، آسمانی کتاب جو نازل ہوتی ہے وہ کس لیے، انسانوں کی ہدایت، کمپلیٹ گائیڈنس، مکمل، الہدا یعنی قرآن حکیم، یہ نور ہدایت، یہ مکمل ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ قرآن بھی عطا کر رہا ہے. ودین الحق، اور ہم نے اپنے اس رسول کو ایک نظام عدل اجتماعی بھی دیا ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس، اس لیے کہ اب دنیا بڑھ رہی ہے ایک گلوبل ولیج کی طرف، پوری دنیا میں ایک ہی ورلڈ آرڈر ہونا ہے آخر میں. اس وقت کوشش ہے ابلیس کے کارندوں کی کہ ان کا ورلڈ آرڈر نافذ ہو جائے. نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ اس بش کے باپ نے لگایا تھا، جو پہلا بش خلیج کی جنگ کے موقع پر 91 یاد کیجیے، نیو ورلڈ آرڈر. اس کے اندر امپلائڈ کیا ہے، اب باقی سارے ورلڈ آرڈر جو جہاں جو نظام ہے ختم، اپنے ایک نیا ورلڈ آرڈر ہوگا وہ ہمارا ہوگا، اس لیے کہ رشیا کو شکست ہو گئی ہے، اب سپریم پاور آن ارتھ ہم، ہمارا دیا ہوا معاشی نظام، ہمارا دیا ہوا سماجی نظام، بے حیا تہذیب، بادر قدر آزاد معاشرہ، یہ چلیے نافذ ہوگا، حیا کے تصورات کو بھول جاؤ، یہاں اللہ کا دیا ہوا نظام نہیں چلے گا، ہمارا نظام، نیو ورلڈ آرڈر، جو اصل میں ابلیسی نظام. اب ایک پورے گلوب کے لیے بھی ایک ریاست، ایک نظام کی ضرورت ہے اور ہوگی، تو وہ کامل ترین نظام جو پوری نوع انسانی کے لیے ہو سکتا ہے، اعلیٰ ترین، جس میں عدل و انصاف ہو، جس میں انسانی حقوق کا پورا لحاظ ہو، جس میں کسی بھی طبقے کے ساتھ نہ انصافی نہ ہوتی، جو امن و امان کا ضامن ہو، وہ نظام اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین حق، یہ نظام بھی ہم نے دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو چیزیں دے کر بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالی یا رسول غالب کر دیں اس نظام کو پورے نظام اطاعت پر یا تمام ادیان، یعنی ایک طرف یہ نور ہدایت مکمل ہوگا، اور اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ قرآن، یہ کتنا ہی زور لگانے کہ اس کو روک سکے، یہ نہیں، پورا ہو سکتا ہے، خورشید ہدایت شروع ہوگا پورے طور پر، اور دوسرے جو نظام دے کر بھیجا گیا وہی غالب ہوگا کل روح ارضی پر بلا، رب کی دھرتی ہے، اللہ نے ایک نظام دیا اس پر، یہ میری زمین ہے، اس پر میرا قانون، میرا دیا ہوا نظام، یہ نافذ کرو، رکاوٹ کون ڈالیں گے؟ جو ابلیس کے ساتھی ہیں، جو شیطانی قوتیں ہیں، جو تاغوتی قوتیں ہیں، وہ رکاوٹ ڈالیں گے. اب آپ دیکھیے کہ تشویش ہو رہی ہے، جارج بش کا بیان بھی تھا اور غالباً اوباما کی زبان سے بھی نکلا ہے، یہ القاعدہ والے، یہ مسلمان انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک نظام خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. بھائی اگر یہ مسلمان ملک ہیں، اپنے ہاں اللہ کے نظام کو، جس کو وہ کہتے ہیں اللہ کا نظام ہے، نظام خلافت اگر قائم کرتے ہیں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اپنے ملک میں اپنا نظام قائم کرو. اگر وہ چاہتے ہیں نظام خلافت اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے نظریات کے مطابق ایک سیاسی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، تو مڑوڑ آپ کے پیٹ میں کیوں اٹھ رہے ہیں؟ جبکہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہود کو بھی پتا ہے کہ اصل اللہ کا نظام یہی ہے، باغی تو وہ ہیں. نصارہ کو بھی پتا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہود کے بارے میں تو قرآن نے بار بار کہہ دیا اور انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا. اس طرح دو دفعہ قرآن میں ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، یہ خوب جانتے ہیں یہی کتاب الحق ہے، خوب اچھی طرح جانتے ہیں. یہود کا معاملہ تو کلیئر ہوا. نصارہ، عیسائی، ان کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سن 9 میں 60 عیسائی پادریوں کا ایک وفد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، ڈائیلاگ نجران سے، یہ شام کا علاقہ تھا نجران، اور کئی دن ٹھہرا مدینے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو کی توحید کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، اور وہ اڑ گئے اس بات پر کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی الوہیت ہے. سورہ بنی اسرائیل کی جو ابتدائی آیات ہیں، کئی رکوع، اصل میں ان کے بیک گراؤنڈ میں یہی معاملہ تھا، جو نجران کے عیسائی وفد کے ساتھ جو اس وقت گفتگو ڈائیلاگ چل رہا تھا، اس کے پس منظر میں وہ کہتے تھے قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ و روح من قرار دیا ہے، تو یقیناً ان کے اندر الوہیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا تو مفہوم کے اندر کافی گنجائش ہے، کلمۃ اللہ کا مطلب لازمی نہیں کہ الوہیت ہو، لیکن جو محکم آیات تھیں ان میں تو صاف فرمایا ان هو الا عبد عیسیٰ کچھ نہیں تھے، ہمارے بندے تھے، غلام، اب جیسے اور بندے ہیں ویسے وہ بھی بندے تھے. اور وہ خود کہتے تھے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، دیکھو اللہ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی کرنا. حضرت عیسیٰ نے کبھی اپنی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ عبد ہی اپنے آپ کو کہتے تھے اور اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے. اور تم اس ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ اڑ گئے. اب حقیقت وہ بھی پہچان چکے نصارہ بھی، لیکن وہ مرغ کی ایک ٹانگ، وہ اپنی اس بات پر اڑے ہوئے تھے. آخری فیصلہ کیا ہوا؟ وہاں پر مباہلے کا پھر چیلنج کیا گیا، قرآن مجید میں پھر کہا تم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ نبی اب آپ ان سے مباہلہ کیجیے، یہ دل سے تو سمجھ گئے ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اب حل یہ ہے کہ بیٹھیں، یہ بھی اپنے بچوں کو فیملی کو لے آئیں، آپ بھی لے آئیں، اور پھر کہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، چیلنج کریں. جیسے آج کل قادیانیوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، بار بار چیلنج کیا جا رہا ہے، دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. جو اڑ گیا ہو اپنی غلط بات کے اوپر، اس کا آخری حل پھر یہ ہو. تو مبارلہ ان کو چیلنج دیا گیا اور وہ پھر وہاں سے دم دبا کے بھاگ گئے. مطلب کیا تھا؟ وہ بھی سمجھتے تھے کہ آپ ہی نبی برحق ہیں اور قرآن ہی اللہ کی اصل کتاب ہے اور اسلام ہی دین حق، لیکن زبان سے ماننے کو تیار نہیں. تو علماء یہود ہوں یا علماء نصارہ عیسائیوں کے عالم ہوں، وہ سب جانتے ہیں کہ اصل دین، اصل اللہ کا جو نظام ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں اللہ کا دیا ہوا دین قائم ہونا چاہیے، نظام. لیکن اس وقت کیا ہے؟ یہ سب کے سب شیطان کے ایجنٹ اور ان میں ڈیل کرنے والے ہیں یہود. چنانچہ اب اس وقت میں اگلی آیات کو نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن جہاں اللہ کا یہ فیصلہ آیا کہ اللہ کا دین قائم و غالب ہو کر رہے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کا ایک منظر تو اس وقت سامنے آیا تھا کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین عرب نے سارا زور لگا لیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو. حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون، حق آ گیا، جاء الحق وظہر الباطل ان الباطل کان ظہورا، اور یہ آیت جو ہے یہ پوری ہوئی، نور ہدایت بھی مکمل ہوا، اللہ کا دین بھی قائم و غالب ہو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس دور کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے. اسلام صرف بنو اسماعیل کے لیے نہیں آیا تھا، دین بن پوری نوع انسانی کے لیے دین. چنانچہ دین اسلام کی دعوت، جبکہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا والد محترم رحمہ اللہ بارہا ان موضوعات پر فرما کہ واحد ایک رسول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت پوری نوع انسانی کے لیے، باقی تمام رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اِلَى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری نوع انسانی کے لیے بشیر ہوں. تو یہ جو وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ کا یہ دین مکمل ہوگا، اور یہ سازشیں کرتے ہی رہیں گے، کرتے ہی رہیں گے. سورہ صف میں بھی آ گیا، سورہ توبہ میں بھی آ گیا، ان کا تو کام یہ. لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے، تو وہ فیصلہ اصلا پورے طور پر ظاہر اس وقت ہوگا جب کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اور اس کی بشارت دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور قرآن میں بھی اس کے اشارات. حق و باطل کی کشمکش اس وقت بھی چل رہی تھی، وہ آج تک چل رہی ہے. آج مسلمانوں کو خود اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے، دین کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی وجہ سے سزا تو مل رہی ہے، لیکن جو اللہ کے سچے وفادار ہیں بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو مدد دے گا. جو سچے وفادار، جو باطل کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، جو ابلیسی دجالی اور طاغوتی قوتوں کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد میں حاصل ہوگی. اور اس وقت جو ہم اس امت مسلمہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ مختلف انداز سے توڑے جا رہے ہیں، شاید اسی سے پھر دیگر مسلمانوں کو بھی ہوش آئے جاگیں گے. اس وقت اسرائیل نے جو حرکت کی ہے اس کے نتیجے میں یقینی طور پر مسلمانوں میں ایک ریئیکشن آیا جو خیر کی طرف لے جائے گا. سوئے ہوئے دنیا پرستی، دولت پرستی، ہمارا ایمان بھی وہی ہے جو ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا اقبال نے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. خواب غفلت، پتہ ہی نہیں ہم مسلمان ہیں مومن ہیں تو ہمارا مطلب کیا ہے مومن ہونے کا، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہے. کوئی ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بھی دین سکھائیں؟ زیادہ سے زیادہ ناظرہ پڑھانے کے لیے ایک مولوی صاحب کو رکھ لیا، نہیں پتا وہ صحیح پڑھا بھی سکتے ہیں نہیں پڑھا سکتے، بس وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں فیس دے رہے ہیں اور آپ مطمئن ہیں، اور بچوں کو بھیجا جا رہا ہے ان اسکولوں میں مونٹیسری سے لے کر آگے تک کہ جہاں امریکہ میں اور یورپ میں جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے، ابھی سے وہ ماحول ان کو مل دے دیا جائے. دین کی تعلیم، اسلام کی تعلیم تو تصور ہی نہیں الا ماشاء. تو اب لہذا چوکے لگ رہے ہیں مسلمانوں کے چوکے بار بار، کہیں قرآن مجید کی توہین کی جا رہی تھی ابو غریب کی جیل میں، بگرام ایئر بیس، گوانٹینامو بے، مسلمان تڑپ کر کھڑے ہوئے، ایک دفعہ مظاہرے کیے، پھر خاکے بنے ڈنمارک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر مسلمان کھڑے ہوئے، لیکن صرف اس سے کوئی ان کی صحت پر فرق نہیں پڑا. وہ آگے بڑھتے 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 فیس بک تک بات جا پہنچ، عراق پر حملہ کر رہا ہے امریکہ ناحق، کوئی جرم نہیں، ہم صرف مظاہرہ کر کے بیٹھ رہے ہیں، وہ حملہ کیا اس کے لاکھوں وہاں ختم ہوئے. افغانستان پر حملہ کیا، اس وقت تو خیر سزا ایسی بنا دی گئی تھی کہ ساری دنیا افغانستان کے خلاف ہو گئی کہ یہ تو واقعی گردن زدنی ہے، ان کا جرم اتنا بڑا ہے، سارے مسلمان بھی ساتھ دے رہے ہیں، ایک پتہ بنا دی گئی، اور بعد میں ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا اپنا کیا ہوا ڈرامہ تھا. تو بہرحال مسلمان بار بار زخموں پہ زخم، زخموں پہ زخم لگ رہے ہیں، اس پروسیس سے شب بیدار ہونا شروع ہو رہا ہے. اور جو لوگ تاغوت کے آگے نہیں جھکے، اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی ان کے ساتھ ہے. جو اللہ اور رسول کے اور دین کے سچے وفادار ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کی پوری کوشش کی جب ان کے موقع ملا، الذین مکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، بالکل نہتے تھے، آٹھ سال نواں سال جا رہا ہے، انہوں نے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، ہم تو سجدہ ریز ہو گئے تھے، ایٹم بم ہماری بغل میں، دنیا کی ایٹمی قوت، ایک دھمکی پر ایسے سجدہ ریز ہوئے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ ٹومی فرینک جنرل جو تھا اس وقت چیف آرمی چیف، بعد میں ایک ساتھ لکھا اپنی کتاب کہ مشرف سے ہم نے سات مطالبے کیے تھے کہ یہ ہمارا ساتھ دو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، اس توقع میں کہ دو تین تو مان ہی لیے جائیں گے، نیگوشیٹ ہوگا، نیگوشیٹ کریں گے اور کچھ بحث کے بعد کچھ نہ کچھ ہے ایگریمنٹ ہو جائے گا. وہ لکھتا ہے کہ ہمیں حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ بلا چون و چرا ساتوں مان لیے گا، اور سجدہ سر بسجود ہونا کسے کہتے ہیں. اور لہٰذا یہ ہے کہ آج وہ ہمارے اوپر سوار ہوتے چلے آ رہے ہیں، ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم اور بالکل زمین کے ساتھ لگتے جا رہے ہیں. جو اس دن کھڑے رہے وہ آج بھی کھڑے ہیں، انہیں امریکہ جھکا نہیں سکا آج تک. کون سی قوت ہے اس کے ساتھ، کس کے بل پہ کھڑے ہیں؟ وہی اللہ ہے جو بلاخر اس دین کو غالب کرتے رہے گا، لیکن اس پہ امتحان ہمارے ایمان کا ہو رہا ہے، ان کی سازش ہے اپنی جگہ، لیکن اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ. اور یہ جو پروسیس اس وقت چل پڑا ہے کفر و اسلام اور حق و باطل کا آخری مارکا، اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہوگا کہ لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا اتخذه الله كلمه الاسلام، کہ پوری زمین اللہ کی ہے اور اس زمین پر کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہے گا، نہ اینٹ گارے کا اور نہ خیمے کا اور کمبلوں کا بنا ہوا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کو داخل کر کے رہے، تب یہ بات پوری ہوگی کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ دین بالآخر غالب ہونا ہے، اور زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، ساری زمین پر ہی اس کا دین قائم ہوگا. اس کا نکاح بعز عزیز او بذل ذلیل، فرق ایک سمجھ لیجئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% انسان مسلمان ہو جائیں گے، نہیں، 100% زمین پر اللہ کا کلمہ اور پرچم لہرائے گا، نظام اللہ کا ہوگا. نیچے رہنے والوں میں کوئی ہو سکتا ہے عیسائی ہو، کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا جائے گا. جزیرہ نما عرب پر جب دین قائم ہوا تھا تو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اجازت تھی کہ وہ اپنے مذہب پر رہ سکتے ہیں، لیکن کس انداز سے؟ یعطوا الجزیہ عن یدہم وہم صاغرون، ذلیل ہو کر رہنا ہوگا، چھوٹے بن کر رہنا ہوگا، جزیہ دینا ہوگا. اور اللہ کے اس قانون کو، لا آف دا لینڈ، اللہ کا اس کو ماننا پڑے گا، اس کی پابندی کرنی پڑے گی. باقی تم جو مرضی عقیدہ رکھو، اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ، عیسائیت ہے تو گرجے میں جائے، یہودی ہے تو سینیگوگ میں چلا جائے، لیکن اس زمین پر پرچم اللہ کا غالب لہرا رہا ہے، دین اللہ کا قائم. تو کل روی عرضی پر یہ ہونا ہے انشاءاللہ، اور اس وقت تک وہ سازشیں کرتے ہی رہیں گے مسلمانوں کے خلاف، اور ہمیں زخم لگتے ہی رہیں گے جب تک کہ ہم بیدار نہیں ہو جاتے پوری طرح. اس کے لیے ذہن تیار رہیں، محض مظاہروں سے مسئلہ کبھی ختم ہونا ہی نہیں، ختم تبھی ہوگا جب اللہ کا دین قائم و غالب ہوگا. اس کے لیے جہاد ہے. افغانستان میں انہوں نے شریعت قائم کر دی تھی، اس کو توڑا گیا، اب وہاں جہاد ہو رہا ہے، صحیح جہاد ہو رہا ہے. جتنی اس کی تائید جس انداز سے بھی کی جائے وہ کم ہے. ہمارے لیے سب سے پہلا جہاد یہ ہے کہ اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم و غالب کریں. جب دین قائم ہوگا پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر یہ ایک بہت بڑی قوت ہوگی یہ پاکستان، واقعی اس کا ایٹم بم بھی جو ہے اس کی پھر معنویت ہوگی دنیا کے سامنے. یہ جہاد، وجاہدہم بھی جہاداً کبیرا، مکی دور میں وہ قرآن کا، اس قرآن کے ذریعے ہو رہا ہے، قرآن کا پیغام پھیلاؤ، باطل نظریات کو رد کرو قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اندر باطن میں انقلاب برپا کرو، اور مسلمانوں کو حزب اللہ بناؤ، اللہ کی پارٹی، اللہ کے وفادار، اور پھر وہ باطن سے ٹکرائے. اللہ تعالی ہمیں اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. واسو داوانا الحمدللہ.